الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ہمارے پیارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، درجات عالیہ عطا فرمائے اور ان کا فیض ہمیں عطا فرمائے، ہر طرح کی محرومی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور آخرت میں بھی انہی سے ہمیں ملحق فرمائے، اپنے تمام مقبول صالحین کا ساتھ نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ سب کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت ہم سب کو نصیب فرمائے اور آپ کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس آیت شریفہ کی تشریح میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی کے یہاں وصول اللہ کے دو طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے، یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے آپ تک دو طریقے سے پہنچاتے ہیں۔ ایک طریقہ پہلے محنت، مجاہدہ، مشقت اور رگڑائی منجھائی کا ہے، اور دوسرا طریقہ پہلے قبولیت، پہلے اپنی طرف کشش دینے کا اور بعد میں مجاہدے کا۔ جذب دونوں طریقے سے ہوتا، جذب کے معنی اللہ کی طرف انجذاب، اللہ تعالی کی طرف رجوع، اللہ سے لو لگانا، اس کو کہتے ہیں جذب، جذب الہی، اور آپ دوسرے الفاظ میں اس کو عشق الہی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہیں کہ وہ کسی شخص کو جو دنیا میں بالکل غرق ہو، دنیا کی محبت اس کے روئے روئے میں پیوست ہو، اور اسے ایک دم سے اپنی طرف کشش دے دیں۔ رات ہی رات میں جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو جائے اور دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے، تو یہ ہوا بھی ہے، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں۔ سب سے مشہور واقعہ جو ہے، جو حضرت کی زبان مبارک سے ہی سنتے رہے، حضرت ابراہیم نے اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، ہے نا، آپ حضرت نے بارہ سنا اس مجلس میں کہ وہ رات آرام کر رہے تھے اپنے محل میں، بادشاہ تھے نا بلخ کے، تو چھت پر کھٹ پٹ ہوئی، شور سے آنکھ کھل گئی، پوچھا کون ہے، تو آواز آئی کہ جی ہم اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کہیں چھت پہ کہیں اونٹ ہوتا ہے، کون نالائق ہو تم لوگ چھت پہ اونٹ تلاش کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، چھت پہ تو اونٹ مل سکتا ہے، چھت پہ تو اونٹ پہنچ سکتا ہے، لیکن اس عیش و عشرت میں اللہ نہیں مل سکتا۔ بس یہ آواز آئی اور پھر وہ غائب ہو گئے، کون تھے کیا تھے کچھ پتہ نہیں چلا، بس بادشاہ کو وہ انجذاب کی ہوا دکھا کر چلے گئے۔ وہیں بادشاہ کو چوٹ لگی اور ایک دم سے دل اچاٹ ہو گیا بادشاہت سے، اس عیش و عشرت کی زندگی سے طبیعت ایک دم اچاٹ، اور اسی وقت فیصلہ کیا کہ مجھے اس بادشاہت سے باہر نکلنا، اور راتوں رات نکل گئے سب کچھ چھوڑ کے. مشہور واقعہ کہ 10 سال نیشاپور کی جنگل میں مجاہدات کی. پہلے کیا ہوا؟ جذب ہوا، اور اس کے بعد مجاہدہ کیا نیشاپور کے جنگل میں. قریباً 10 سال اللہ اللہ کرتے رہے، عیش و عشرت چھوڑ دی، سادہ سودی زندگی اختیار کی، مجاہدہ کیا. کس لیے؟ اللہ کو پانے کے لیے. اور کس لیے؟ پچھلی تلافی کے لیے. یا اللہ، میں کہاں پڑا ہوا تھا، آپ کو بھول کر، آپ کو چھوڑ کر میں نے کتنا بڑا نقصان کیا اپنا. اب رونا، گڑگڑانا، مانگنا، عبادت کرنا، اللہ سے لو لگانا ایک مدت تک کرتے رہے. تو یہ ہے، پہلے اللہ نے کشش فرمائی اپنی طرف. تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ وہ پورے عالم کو ایک لمحے میں ایسی ہدایت دے دے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ اور قانون کے تحت یہ نظام چلا رہے. بقول حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. سارے کائنات کے تنہ تنہ پیدا کرنے والے ہیں، اور ہر کام ان کا حکمت پر مبنی ہے. ہماری عقل میں نہیں آتا، ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ ایسا کیوں ہوا. ذہن میں خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، اور آدمی کی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسا واقعہ ہو گیا فلاں جگہ، اور فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ مسلمانوں پہ ایسا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور فلاں فلاں، مطلب ہر اعتبار سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، انسانیت کی حیثیت کی نسبت سے بہت سارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں عقل محدود ہے، کام نہیں کرتی. یہ اللہ کی حکمت ہے، اور ان کا ہر کام حکمت پر ہے. بندے کا کام ہے کہ استغفار، توبہ، اپنی کوتاہی کا اقرار، بندگی یہی ہے. اس میں زیادہ سوچ بچار نہیں، کیونکہ یہ محدود ہے، اس کا ذہن محدود ہے، اس کی عقل محدود ہے، کیسے پہنچے گی وہاں تک؟ نہیں پہنچ سکتی. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ کیا کرے گا؟ سوچے گا، ایک حد تک سوچے، اس کے بعد اے اللہ، تو ہی جانتا ہے اپنی حکمت، ہم تو نہیں جانتے، ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں، ہم تو بس آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ہے نا، اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی، آپ ہمیں معاف فرما دیے. تو یہ ہم نہیں سوچتا ہے، ان کا تو ہر کام حکمت پر مبنی ہے. اور جیسا عرض کیا کہ ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے وہ، اور اس کو عالم اسباب کے ساتھ جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے، دنیا کو عالم اسباب کے ساتھ. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ بیت المقدس کی مسجد پہ نزول فرمائیں گے نا، تو چھت پہ آ جائیں گے تو فرمائیں گے سیڑھی لگاؤ. آسمان سے تو اترے، غالباً چوتھے آسمان سے پہ ہیں، وہاں سے تو اترے فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کے سہارے سے کہاں پر؟ چھت، مسجد کی چھت تک. تو کیا وہ 10 فٹ نیچے نہیں آ سکتے تھے؟ لیکن فرمایا دنیا عالم اسباب ہے، اس لیے یہاں سبب اختیار فرمائیں گے، سیڑھی منگوا کے سیڑھی سے اتریں گے. تو اس لیے بندوں کو یہ سکھلایا گیا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن تم سبب اختیار کرو، اور سبب اس لیے اختیار کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے اختیار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پڑے دوا کی، ہے نا بھائی، دونوں طرح کی، مادی دوا بھی روحانی بھی، جھاڑ پھونک یہ بھی کیا، اور جو ہے مادی دوا جو ہوتی ہے وہ بھی استعمال کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے کر کے اختیار کرو. تو اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، تو عادت تو اختیار تو ان کو یہ ہے کہ جس کو چاہے جب چاہے ایسے اپنی طرف کشش فرما لے، لیکن پھر کیا ہوگا کہ وہ آزمائش والی بات تو ختم ہو گئی نا، انسان کی کوشش والی بات تو ختم ہو گئی. تو اس لیے مثالیں ضرور اللہ میں لاتے ہیں، مثالیں ضرور لاتے ہیں کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے، اس طرح سے بھی ہدایت ملتی ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کو مانگتا ہے اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. اور جو دوسرا طریقہ جو عرض کیا وہ یہ کہ آدمی اللہ سے مانگتا رہے، مجاہدہ اختیار کرے. مجاہدہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، طاعت، عبادات، معاملات کی درستگی، اخلاق کی درستگی، یہ سب کیا ہے آدمی کے لیے؟ شروع میں مجاہدہ، اور یہ کرتا رہے، مانگتا رہے، ڈرتا رہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جذبے لائی ہو جاتا ہے. کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اثر اس پر آتا ہے، اور اس کا قلب اللہ جل شانہ کے سچے تعلق سے معمور ہو جاتا ہے، جس کو نسبت کہتے ہیں، ولایت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دوستی کہتے ہیں. اور حضرت مجذوب رحمہ پوچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے پیر و مرشد سے کہ حضرت جب کسی کو نسبت عطا ہوتی ہے تو کیا اس کو پتہ چل جاتا ہے؟ تو فرمایا خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو پتہ چل گیا تھا یا کسی سے پوچھنا پڑا تھا؟ بس بات سمجھ میں آئی کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی نسبت عطا ہوئی. تو دونوں طریقے ہیں، ان دونوں طریقے سے اللہ نے حضرت والا رحمۃ اللہ اس کی تشریف میں بہت سارے واقعات سنائے بزرگوں کے کہ کس طرح سے اللہ نے ان کو جو ہے جذب فرمایا اور اپنی طرف جو ہے، اور پھر اس کے بعد مجاہدے کا ذوق دیا، عبادات کا ذوق دیا، ہے نا، ذکر اذکار کا ذوق دیا، ایک تڑپ لگا دی. دوسرا آدمی دیکھ کے حیران ہو رہا ہے، ارے یہ اتنا ذکر کر رہے ہیں، یہ اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ رات کو جاگ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، تو یہ مانگنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے، جب مانگتا ہے آدمی سچے دل سے تو اسے ضرور بھی ضرور ملتا ہے. اس یقین سے جب مانگیں گے کہ اللہ میں عطا فرما تو ضرور عطا فرمائیں گے. حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کے پاس پہنچے، گئے تو کسی اور مقصد کے لیے، ملاقات ہو گئی، حضرت نے کہا ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے، بیعت کی درخواست کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا حضرت مجھ سے یہ ذکر بھی کرنی ہوگا. فرمایا کوئی حاجت نہیں، بیعت ہو گئے. رات حضرت اٹھے تو ان کو دیکھ کے بھی اٹھ گئے، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، ان کو نیند نہ آیا، کروٹ بدلتے رہے، کہا چلو اٹھ ہی جاتے ہیں، پھر اٹھ گئے، وضو کر لیا، کہا جب بھائی وضو کر لیا نماز پڑھ لو، نماز ہی پڑھ لی، بیٹھے ہوئے، کہا بھائی ذکر بھی کر لو، کوئی قسم تو کھائی نہیں، ذکر بھی کیا. اب جو چسکا لگا اور اب جو یعنی تڑپ جو پیدا ہوئی، جذب ہوا اللہ کی طرف، تو جب واپس پہنچے ہیں تو رنگ ڈھنگ ہی بدلا ہوا. گئے تھے کسی رنگ میں، تم طلاق کے ساتھ عالمانہ شان سے گئے تھے مناظرے کے لیے، کسی عالمانہ شان سے گئے، اور واپس آ رہے ہیں تو فقیرانہ شان سے، نہ کپڑوں کا ہوش ہے، نہ کچھ کوئی وہ نہیں، اور گریہ وزاری تاری. اتنا تہجد میں پہنچ گئے مسجد معمول، اور رضائی جو ہے اتنا روتے تھے کہ رضائی گیلی ہو جاتی تھی. یہ کیفیت لے کر کے لوٹے، تو کیا چیز تھی؟ یہی جذب تھا، اور پھر اسی جذب نے یہ سارا مجاہدہ کرایا، یہ گریہ وزاری، یہ عبادات کی کثرت. عبادت تو پہلے بھی تھی لیکن بعد میں کثرت ہوئی، اپنے آپ کو مٹانا مٹانے کی کیفیت پیدا ہوئی. اور ایک دفعہ فرمایا کہ میرے بیعت ہونے کے ایک ہفتے بعد حضرت نے مجھے خلافت دے دی, اور پھر جب واپس ہونے لگا 40 روز لگا کے, ایک چلہ پورا کیا وہاں پر, تو 40 روز لگا کے جب واپس ہوا تو فرمایا کہ میاں رشید احمد ہمیں تو جو کچھ دینا تھا ہم نے دے دیا, اب اس کو آگے بڑھانا تمہارا کام ہے. تو فرمایا کہ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت نے کیا دیا, اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت نے کیا دیا. فرمایا کہ ہمیں جو دینا تھا دے دیا, مطلب سب دے دیا. اب پھر فرمایا کہ 15 برس کے بعد معلوم ہوا کہ کیا دیا تھا حضرت. جب صحیح معنوں میں معرفت پیدا ہوئی تو سمجھ میں آیا کہ وہاں سے کیا لے کر کے آئے تھے, وہی تو لے کے آئے تھے جسے سارا کام کرایا. تو یہ ہمیں مانگنا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے سے ملے گا, ہے نا. اور محبت کے بغیر اس راہ کا چلنا آسان نہیں ہے, ہے نا. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گھڑی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے کہ چلنے کے لیے ساتھ ضروری ہے, ساتھی ضروری ہے, رہنما ضروری ہے, نہیں تو دل تو چاہتا رہے گا چل نہیں سکے گا آدمی. دل کا چاہنا اپنی جگہ, نیک جذبات کا پیدا ہونا اپنی جگہ, اور عمل پہ آنا دوسری بات. عمل پہ تو آدمی جب ہی آتا ہے جب کسی کا ساتھ مل جائے, کسی سچے کا ساتھ مل جائے, یا اس کے سچے خادم کا ساتھ مل جائے. علم تو ہے, معلومات تو ہیں, فلاں چیز حلال ہے, فلاں مشتبہ ہے اور فلاں ناجائز ہے, علم تو ہے لیکن عمل پہ نہیں آ رہے. اور علم کے مذاکرے میں بھی وقت گزار رہے ہیں, سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لیکن عمل پہ نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ کہ کسی باعمل کا ساتھ نہیں لیا, وہ پس ہمت ہی چل رہی ہے. ہاں بھائی کر لیں گے کر لیں گے, سوچتے تو ہیں کہ کریں لیکن بس سوچ سوچ کے رہ رہے ہیں, کر لیں گے کر لیں گے. اور جہاں کسی کا ایسے کا ساتھ ملا الحمدللہ عمل میں آ گیا, معلوم جو ہے وہ معمول میں آ گیا. اور یہی مطلوب ہے. قیامت کے دن ایک سوال ہے نا, جس نے بڑے بڑوں کے پتے پانی کیے ہوئے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے, وہ یہی سوال ہے. اپنے معمول پہ کتنا عمل کیا, اپنے معلوم پہ, علم پہ کیا عمل کیا. معلوم تھا یہ دینی معلومات شریعت کی سنت کی, لیکن عمل کیا کیا اس پہ, کس حد تک عمل ہوا. اب کوئی کہا جی میں تو میں علم حاصل ہی نہیں کروں, مجھے جواب ہی نہیں دینا پڑے گا, تو کوئی دنیا میں سگنل پہ ٹریفک چلتا ہے نا, وہ سگنل پہ ریڈ پہ گاڑی چلا دے اور یہ سوچ لے کہ میں اس کا گاڑی کے چلانے کے اصول قواعد جو ہیں یہ نہیں سیکھتا, بتائیے کہ وہ نقصان سے بچے گا؟ کانسٹیبل جب پکڑے گا کسی کو ٹھوکے گا جا کے, اپنا بھی نقصان کرے گا دوسرے کا بھی کرے گا, اور جب کانسٹیبل پکڑے گا تو وہاں اس کا یہ کہہ دینا کیا فائدہ مند ہوگا, یا اس کی نجات اس سے ہو جائے گی کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا میں نے تو سیکھا ہی نہیں. تو ثابت ہوا کہ سیکھنا ضروری, سیکھنے سے تو بچت کی امید ہے. توبہ تو کرے گا, پتا تو ہوگا کہ غلط ہوں میں, یہ تو پتا ہوگا نا اس کو کہ میں غلط ہوں, نہیں تو جہل مرکب کا میں گرفتار رہے گا. جہل مرکب سمجھتے ہیں, جاہل کو یہ بھی علم نہ ہو کہ میں غلط ہوں, غلط چیز کو یہ بھی اس کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہے, اس کو کہتے ہیں جہل مرکب. تو اس جہل مرکب کی کیفیت سے نہیں تو نکلے گا, علم حاصل کر کے پوچھنے سے کیا میں غلط ہوں, اس کو یہ استحضار تو ہوگا کہ میں غلط ہوں, مجھے ناز نہیں ہوگا, کوتاہی کا اعتراف ہوگا, اور یہ بھی ایک درجے میں نجات کا باعث ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے تو انہوں نے حضرت سے یہ سوال کیا, حضرت جو ہے میں تو دیکھتا ہوں اپنے آپ کو تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا, اتنے عرصہ آپ کی صحبت اٹھائی کیا مجھے تب کوئی اپنا عمل نظر نہیں آتا؟ تو حضرت نے تسلی دی, فرمایا کہ دیکھو توبہ کرتے رہو, استغفار پڑھتے رہو, کوتاہی کا اعتراف کرتے رہو اور چلتے رہو. اگر کاملین میں سے نہیں تو تائبین میں سے اٹھا لیے جاؤ گے. وہ کون سے بہت بڑے اللہ والے کا واقعہ نا کہ وہ کتنے 30 برس تک غالباً خانہ کعبہ میں دعا مانگتے رہے کہ اللہ مجھے معصوم کر دے, یا اللہ مجھے معصوم کر دے, مجھ سے کوئی گناہ ہی نہ ہو, ایسا کر دے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہی نہ ہو, معصوم. انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء کی اولیاء محفوظ ہوتے ہیں, اولیاء کی حفاظت کی جاتی. جب آدمی اس صف میں آ جاتا ہے, اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کی جاتی ہے. تو معصوم ہونا تو انبیاء کی شان ہے. تو یہ دعا کرتے ہیں معصوم ہوتے, معصوم کی اللہ معصوم ہو جا. تو آواز آئی ایک دن کہ فلانے ہمارے پاس آنے کے 2 راستے ہیں, ایک عصمت کا ہے اور دوسرا توبہ کا ہے. ایک تو وہ ہے جو انبیاء کا پاس ہے اور ایک تمہارے لیے وہ ہے توبہ کا. وہ توبہ کا ہے, یہ بھی آنے کا راستہ ہے ہمارے پاس. تم ایک راستے کو سمجھ رہے ہو, محدود کر رہے ہو, وہ تو ہم کو تو انبیاء کے لیے, اور تم جیسوں کے لیے یعنی بنی نو انسان کے لیے تائبین کا راستہ ہے, توبہ کا راستہ ہے کہ اللہ کو پہچان کر کے توبہ کرتے رہو, اپنے اعمال کے ناقص ہونے کا اعتراف کرتے رہو. یہ بھی ہمارے پاس پہنچنے والا راستہ ہے, ہمارے پاس پہنچو گے, ہم انشاءاللہ معاف کریں گے اور اس میں بھی کام ہو جائے گا, اس میں بڑا پار ہو جائے گا تمہارا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جذب فرمائے اور اپنا بنا لیں, اپنے راستے پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا دیں. یہ صحیح ہے, یہ درست ہے کہ جیسا حضرت ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی انہیں, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. جب تشریف لاتے تھے تو حضرت کھڑے ہو کر استقبال فرماتے تھے اور عمر میں بھی بہت کم تفاوت تھا. تو فرمایا حکیم اختر, یوں تو دین پر چلنا مشکل ہے, یوں تو دین پر چلنا مشکل ہے. کب کہا ہوگا یہ بات, کب فرمائی ہوگی؟ 1962 میں انتقال ہوا ان کا تقریباً, آس پاس کے اندازہ لگائیے, مطلب 60-70 سال تو ہو گئے. تو اس زمانے میں فرما رہے, اس زمانے کا ماحول, اس زمانے کا معاشرہ, اس زمانے میں گناہ کے آلات اور آج, فرق محسوس کیجیے. اس زمانے میں فرما رہے ہیں کہ حکیم اختر, یوں تو دین پر چلنا مشکل ہے, لیکن اگر کسی سچے اللہ والے کا دامن ہاتھ آ جائے تو نہ صرف آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے. تو فی زمانے نا مشکلات اور بڑھ گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہیں, فتنوں کا دور ہے. گھنٹے گھنٹے سے کہنا چاہیے کہ فتنے, لمحے لمحے فتنے. اور ادھر یہ ناتواں آدمی جس کو حلال کی تعلیم دی جا رہی ہے, حرام سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے کہ بھائی حلال اختیار کرو, حرام سے بچو, اور یہاں قدم قدم پر حرام ہی حرام, آنکھوں کے لیے حرام, کانوں کے لیے حرام, زبان کے لیے حرام, ہر طرف. تو بھائی ہے نا کڑا امتحان تو ہے. تو اس میں جو چیز آدمی کو نکالے گی, نجات دے گی. وہ تین چیزیں فرمائی ہیں, تین چیزیں. ایک تو یہی فرمایا ہے کہ صحبت اہل اللہ اور ان کے خادمین کی صحبت, اس کو مضبوط پکڑ لے, گناہ نہیں چھوٹ رہے, جاتا رہے, صحبت کو لازم پکڑتا رہے, اس میں کمی نہ کرے. شیطان سکھائے گا بھائی میں جا رہا ہے اتنے دن سے, چھوٹتا تو ہے نہیں, پھر وہی حرکت کرتا ہے, پھر وہی جو ہے کام کرتا ہے. لیکن اس کی یہاں نہ سنے کہ نہیں جانا ہے مجھے, یہ بھی نہیں چھوڑ رہا تو وہ کیوں چھوڑوں, جب یہ نہیں چھوڑ رہا تو وہ کیوں چھوڑوں. تو یہ فرمایا کہ یہ ایک کام کرتا رہے کہ جاتا رہے بیٹھتا رہے. دوسرا فرمایا کچھ ذکر کرے. کچھ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بھئی آج کل حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے تعلیم دیتے تھے کہ قوا کمزور ہیں, مصروفیت کا زمانہ ہے, اس لیے زیادہ وظائف نہیں بتلاتے ہمارے یہاں, اس لیے کچھ کر لو. فرماتے تھے 100 مرتبہ درود شریف, 100 مرتبہ استغفار, 1 تسبیح کلمے کی, لا الہ الا اللہ جہر کے ساتھ آواز کے ساتھ, 1 تسبیح اس میں ذات اللہ کی. اور اس کا بھی طریقہ سکھلاتے تھے کہ اللہ کو اس کی ہا کو ذرا کھینچ کے پڑھو, اللہ محبت کے ساتھ. تو فرمایا کہ جو 1,00,000 ذکر کا اثر وہ اس 100 مرتبہ مل جائے گا, وہ کمی یہاں پوری ہو جائے گی. اگر اس شرط کے ساتھ اس کو کر لیا, اس طریقے سے کیا, تو وہ اثر مقصود ہے نا بھائی, قلب کی حالت بدل جائے, اللہ کا نام اس سے قلب کی حالت بدل جائے. اور مزید سکھلایا کہ جب اللہ پڑھو تو یہ تصور کرو کہ ایک زبان تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں جس سے بات کرتا ہوں, اور ایک میرے دل میں بھی ہے. جب میں زبان سے کہتا ہوں اللہ تو میرا دل بھی اللہ پڑھ رہا ہے. اور آہستہ آہستہ مزید اس تصور کو بڑھاؤ کہ میرے پورے اعضا پڑھ رہے ہیں, مزید میں یہاں بیٹھا ہوں یہ سب چیزیں پڑھ رہی ہیں, یہ سب اللہ کا نام لے رہی ہیں, پوری کائنات پڑھ رہی ہے یہاں تک کہ اس تصور کے ساتھ یہ ذکر کیا جائے. تو پھر اس کے انوارات دیکھیں, پھر اس کی جو ہے وہ اثرات دیکھیں. تو یہ 4 تسبیح ہوئی. تو نصاب جو بھی ذکر کا ہے وہ تو علیحدہ پوچھ لیں, لیکن ایک عموماً بتلایا جا رہا ہے کہ کچھ ذکر کیا جائے, اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے وقت فارغ کر کے. ایک تو ہے چلتے پھرتے کر لینا, اور ایک ہے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے کرنا, اس کا نفع الگ ہے. چلتے پھرتے کا نفع الگ ہے اور بیٹھ کے کرنے کا نفع الگ ہے. استغفار پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کا استعذار کر کے استغفار کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میرے عمل کیسے ہیں, میری حالت کیا ہے, اور اسی میں اگر کچھ آنسو بہ گئے کام بن گیا, رسید آ گئی. حضرت مسکرایا کرتے تھے کہ یہ رسید ہے, آنسو کیا ہے, قبولیت کی رسید, قبول ہو گیا. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس شخص کے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی پانی نکل آیا اپنے گناہوں کو یاد کر کے, یا اللہ کی محبت میں جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی. اور ایک جگہ فرمایا کہ اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسے دودھ کا واپس تھنوں میں جانا مشکل ہے. ابکو فیلم تب کو پتبا کو, رو اللہ کے لیے, اگر رو نہیں سکتے تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لو, ویسی شکل ہی بنا لو رونے والوں کی, اس کا بھی اثر پڑ جائے گا قلب کے اوپر. دیکھیے جو ہنس رہے ہوتے ہیں ان کے قلب پہ اثرات دوسرے ہوتے ہیں, جو غمگین ہوتے ہیں ان کے قلب پہ اثرات دوسرے ہوتے ہیں. ایک ہے غم کسی ویسے کسی وجہ سے, کوئی پریشانی ہے دنیاوی, اور ایک ہے غم اس کا کہ یا اللہ میرے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں ہے, میں تو ناکارگی میری بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک غم اس کا. تو یہ بیٹھ کر استغفار اس استحضار کے ساتھ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، چھوٹا سا استغفار دیا حضرت والا نے جو معاملات چھپا ہوا ہے پرچہ حضرت کا، اس میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. درود شریف بھی مختصر سا دیا، صلی اللہ علی النبی الامی، آپ کی مرضی ہے، آپ بڑا پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک حضرت نے تجویز فرمایا. تو یہ کچھ دیر فارغ کر کے بیٹھ کر استغفار کر، اور روز کے روز کر لے، ون ڈے سروس کرا لے، رات کے رات صفا کرا لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے جو بھی کوتاہیاں کی ہیں، اور یہ عزم کر لے کہ کل نہیں کروں گا. تو یہ جب ہی ہوگا جب کچھ دیر اللہ کے لیے فارغ کرے گا اپنے آپ. تو فرماتے تھے ایک صحبت اہل اللہ یا ان کے خادمین کی صحبت، دوسرا ذکر اللہ، کچھ ذکر کرو، تیسرے گناہ کو چھوڑنے کی کوشش، ترک معاصی. یہ ٹرائنگل ہے، سارے کونے مل گئے نا بھائی، جب تین ہوا تو تین سارے کونے مل گئے، سرکٹ کلوز ہو گیا. تو ہدایت ملے گی انشاءاللہ تعالی، ہے نا، گناہ کو چھوڑنا اور چھوڑنے کی کوشش کرنا، اور جب تک نہ چھوٹے استغفار پڑھتے رہنا. ایک آدمی کسی حرام اس میں ہے، ملازمت میں ہے، علماء کرام نے ان کو غلط بتلایا ہے، کیا کرے گا؟ جب تک نہیں مل رہا دوسرا، کرے گا اس کو استغفار پڑھتا رہے گا، اللہ سے معافی مانگتا رہے گا، تلاش جاری رکھے گا، کوئی حلال ذریعہ مل گیا اب چھوڑ دے گا. چاہے کم ملا، اتنا نہیں مل رہا، یہاں تھی لاکھ روپے مثلا، وہاں مل رہی 50,000 روپے، تو فرمایا چھوڑ کے اب 50,000 روپے آ جاؤ. اللہ کے لیے جب کرو گے تو کیا ہے، اس میں اللہ میں وہ برکت ڈال دیں گے، ویسی برکت ڈال دیں گے کہ وہ لاکھ سے بھی بڑھ جائے گا. حرام میں تو برکت نہیں ہے نا. اس طرح ایک آدمی خدا نخواستہ شراب نوشی کا عادی ہے، چھوٹتی نہیں ہے، لگ گئی منہ کو، ہے نا، چھوڑتا ہے پھر نہیں چھوٹتی، توبہ کرتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، صحبت کی پابندی کرتا رہے گا، چھوٹے گی. بڑے بڑوں کی چھوٹ گئی، حضرت جگر مراد آبادی کتنا پیتے تھے، سنا ہے نا واقعہ بھی، بار بار کتنا پیتے تھے کہ لوگ اٹھا کر کے انہیں اسٹیج اٹھاتے تھے، اتنا پیتے تھے، چھوٹ گئی. کہاں سے چھوٹی؟ وہی حضرت تھانوی کی صحبت سے چھوٹی. حضرت کے پاس آئے اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ میں تو پیتا ہوں، میں کیسے جاؤں وہاں پر. حضرت کو جب پتا چلا تو انہوں نے پیغام کہلوایا کہ بھائی آپ خانقاہ آئیں گے تو خانقاہ میں تو نہیں پی سکتے، وہاں منع پینا یعنی عمومی طور پر، لیکن آزاد سسم کے پاس کیا کفار مہمان نہیں ہوتے تھے، تو میرا گھر حاضر ہے، جب تک یہ عادت بد لگی ہوئی ہے تو میرے گھر پہ یہ حاضر میں آپ قیام فرمائے، یہ پیشکش فرمائی، ہمت بن گئی آنے کی. اللہ والے دعوت دیتے ہیں، کس طرح سے دعوت دیتے ہیں، کیا ان کی جو ہے اخلاص ہوتا ہے، اور کیسا درد دل ہوتا ہے. گناہگاروں کو حقیر نہیں سمجھتے، کوئی آدمی گناہ میں ڈوبا ہوا ہے اس کو حقیر نہیں سمجھتے. آئے اور ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ٹھان لی کہ نہیں پینی، فوراً ٹھان لی کہ نہیں پینی. بھائی آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے کفار دین میں داخل ہو جاتے تھے، نہیں ہوتا تھے، اور داخل جیسے ہوئے تو دل پاک ہو گیا، کثافتیں دور ہو گئیں، ہے نا. ایمان کی ایک نظر آدھا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، کلمہ پڑھنے کی پڑھا اور صفائی ہو گئی. یہ آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر تھی، آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کی تاثیر تھی. تو وہ حصہ ان کی جماعت کو بھی ملتا ہے بھائی، وہ خالی نہیں ہے، وہ آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے طفیل ان حضرات کے پاس بھی ہے. تو اسی نے اثر ڈالا اور ختم، دل سے خواہش چلی گئی، مرنے کے قریب ہو گئے لیکن چھوڑ دی, ہمت کر لی. ڈاکٹروں نے کہا نہیں پینا پڑے گی, کہا نہیں پیوں گا اور صاف ہو گئے. تو گناہ چھوڑنے کا چھوڑ دینا, اور جو جب تک نہیں چھوٹتی اس وقت تک توبہ کرتے رہنا, استغفار کرتے رہنا. اچھا ظلم تو آدمی فوراً چھوڑ سکتا ہے نا, گناہ جو آدمی کی عادتوں میں ہے اس کو تو چلو یہ ایک عادت پختہ ہو گئی, لیکن جو مخلوق کے حقوق ہیں, جو مخلوق کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے یہ, اور جو حقوق میں کوتاہی کر رہا ہے, تو یہ تو فوری ادا کر سکتا ہے. بھائی کسی کا ناحق مال لے کے رکھا ہوا ہے, کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے, یا کسی کو بلا وجہ سب و شتم کرتا ہے, بدزبانی کرتا ہے, تو یہ تو چھوڑ سکتا ہے نا. اس کو چھوڑنے میں مشقت کم ہے, یہ ہمارے اختیار میں, اختیاری گناہ ہیں یہ سارے, جس کی طرف اچھے اچھوں کی نظر نہیں جاتی ہے. کنڈا استعمال کر رہے ہیں, کاروبار چلا رہے ہیں کنڈے کے ذریعے سے, اور جو ہے اس پہ حج بھی ہو رہے ہیں, عمرے بھی ہو رہے ہیں, اور یہ احساس نہیں کہ یہ غلط کام ہے ہمارا, ہم جو کاروبار ہی غلط کر رہے ہیں. یا ناجائز طریقے سے تشہیر کرنا حلال کاروبار ہے اور تشہیر کا طریقہ غلط ہے. نامحرموں کو استعمال کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ کی بیچنے کے لیے, خواتین کو ان کی بنا سوار کے انہیں بھیجتے ہیں, انہیں جو ان کی تصویریں شائع کرتے ہیں, تو یہ ملاوٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, ہے نا؟ کتنے بڑے گناہ کی ملاوٹ ہو گئی. فتویٰ تو بھائی مفتیان کرامی دیں گے کہ ان کے مال کا کیا حکم ہے, لیکن صاف نظر آتا ہے کہ یہ فعل قبیح جس میں یہ گرفتار ہو رہے ہیں. تو یہ ایسی جو چیزیں ہیں اختیاری ہیں نا, یہ تو چھوڑنا آسان ہے. ویسے تو سارے گناہ چھوڑنے اختیاری ہیں. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے, فرماتے تھے دیکھو گناہ کرنے میں طاقت بھی خرچ ہوتی ہے, پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, اور تقوی سے رہنے میں نہ طاقت خرچ ہوتی ہے نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اب بتلاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو تم سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جس میں نہ تمہاری کوئی طاقت خرچ ہو رہی ہے نہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, آرام ہی آرام ہے, اور تم اپنی مرضی سے وہ چیز منتخب کرتے ہو کہ جس میں تمہارا سرمایہ بھی جا رہا ہے, تمہاری جان بھی جا رہی ہے, طاقت بھی جا رہی ہے. آپ دیکھ لیجیے, ہر گناہ کے لیے پیسہ الگ خرچ کرنا پڑے گا, طاقت جان الگ لگانی پڑے گی, اور وہ بالآخر جہنم کے قریب کر دیتی. اللہ کی پناہ, استغفر اللہ, اعوذ باللہ. اللہ تعالی ہمیں ہماری حالتوں پر ہم فرمائے, اور جو ہم دن بدن آخرت کے قریب ہو رہے ہیں, موت کے قریب ہو رہے ہیں, اللہ اس کا استعزار نصیب فرمائے. عالم میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیں اسی خواب غفلت سے جگانے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک جھنجھوڑ دیتے ہیں ایسے واقعات لا کر کے, اس کی حکمت ہے, حکمت بالغہ ہے, یہ جھنجھوڑتے ہیں کہ جاگو, یہ بھی شفقت ہے ان کی کہ یہ بندے میری طرف رجوع ہوں, میری طرف توبہ کریں, میری طرف آئیں. اب اگر ہم اس پر بھی نہ اپنے آپ کو تبدیل کریں, نہ تبدیل کرنے کا ارادہ کریں, تو پھر کس کا کیا نقصان ہے؟ اللہ والے تو آواز لگا رہے ہیں, صدا لگا رہے ہیں, امت کے لیے غم کھا رہے ہیں, امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, لیکن ہمارا بھی تو کچھ کام ہے کہ ہم پیاس پیدا کریں. پانی دینے والے تو بہت موجود ہیں, اور وہ پیاس یہی پیدا ہوگی کہ طلب لے کے پہنچے آدمی, اپنے جسم کو حرکت دے, پہنچے, پھر دینا اس کا کام. بس اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, اور ہمیں ہر طرح کی محرومی سے بچائے, ہر طرح کی ناکامی سے بچائے, اور جلد ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم، اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم سب کے جمان کنتا قبول فرما، یا اللہ دارین کی عافیت عطا فرما، یا اللہ دنیا آخرت کی تمام کی تمام خیر برکت بھلائیاں بلا استحقاق عطا فرما، دنیا و آخرت کے تمام کے تمام فتنوں سے شرور سے اللہ حفاظت فرما، ہر طرح کے حادثات و سانحات سے حفاظت فرما، جانک اموات سے مرگ فیات سے حفاظت فرما، غرق و حرق سے اللہ حفاظت فرما، یا اللہ عافیت دارین عطا فرما، یا اللہ جملہ مسائل کو حل فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما، ایک ایک لمحے کی زندگی کو اپنی رضا والی بنا دیجئے، تباہ شریعت والی بنا دیجئے، تباہ سنت والی بنا دیجئے، یا اللہ حتیٰ کہ محرومی سے بچائیے، ناکامی سے بچائیے، یا اللہ برے انجام سے بچائیے، یا اللہ سوئے خاتمے سے بچائیے، یا اللہ حسن خاتمہ اپنے وقت پر نصیب فرما، جو بقیہ زندگی ہے اللہ سے برکت عطا فرما، خوب خوب طاعت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے قلوب کو ہدایت کی طرف مائل فرما دیجیے، یا اللہ طاعت کی طرف مائل فرما دیجیے، یا اللہ دین پر چلنے کا ذوق اور شوق اہتمام دے دیجیے، یا اللہ اپنے کرم سے با جماعت نمازوں کا اہتمام نصیب فرما دے، یا اللہ با جماعت نمازوں کا اہتمام نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ذو قربا کو، ہمارے احباب کو، ہم سب کو حضور کی پوری امت کو توفیق عطا فرما دے، یا اللہ نماز فجر کی با جماعت توفیق عطا فرما، یا اللہ توفیق عطا فرما، اہتمام نصیب فرما، ذکر و عبادت کا اہتمام نصیب فرما، حرام کاموں کو چھوڑنے کا اہتمام نصیب فرما، یا اللہ وہ گناہ جو ہم جان بوجھ کر کر رہے ہیں اور وہ گناہ جو انجانے میں کر رہے ہیں سب کو معاف فرما دیجئے، اور انہیں ان سے یا اللہ ہمیں ہماری جان چھڑا دیجئے، سچی اور پکی توبہ نصیب فرمائیے، یا اللہ موت سے پہلے پہلے آپ ان سے راضی ہو جائیے، تمام تعلقات سے بڑھ کر اپنا تعلق نصیب فرما، تمام محبتوں سے بڑھ کر اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ حقوق کی ادائیگی کو ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق سب کو اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کا اکرام کرنا نصیب فرما، والدین کا حق ادا کرنا نصیب فرما، والدین کے ساتھ حسن سلوک نصیب فرما، یا اللہ ان کی عظمت اور جو ان کی بڑائی آپ نے بیان فرمائی ہے، یا اللہ اولاد کے دل میں وہ عظمت پیدا فرما دے، یا اللہ ان کو آرام دینے میں اور انہیں عزت دینے میں اور ان کی راحت رسانی کی کوشش کرنے میں جو اجر و ثواب ہے اور جو یا اللہ آپ کی طرف سے قبولیت ہے اس کا یقین نصیب فرما، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں اس کا یقین نصیب فرما، آپ نے اپنے پاک کلام میں جو والدین کی عظمت بیان فرمائی ہے یا اللہ صحیح معنوں میں اس کا یقین نصیب فرما، اور اس کے مطابق ان سے اچھے سے اچھا سلوک کرنا نصیب فرما، اس وقت جو یہ ایک بڑی کوتاہی اللہ ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، یا اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس کی وجہ سے جو پریشانیاں آ رہی ہیں گھر گھر یا اللہ معاف فرما دے اور یا اللہ توبہ کرنا نصیب فرما دے یا اللہ جن کے والدین انہیں سے جا چکے ہیں ان کی بہترین بخشش فرما دیجئے اور ان کی بخشش فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے یا اللہ عافیت دارین عطا فرما دیجئے ہم سب سے راضی ہو جائیے پورے عالم کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرما دیجئے پورے عالم کے مسلمان یا اللہ جہاں کہیں ہیں پریشان حال ہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں یا اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے یا اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے یا اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے اپنے کرم سے غیب سے ان کی مدد فرما دے یا اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دے یا اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دے یا اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی فرما دے ہمیں اعمال سے مزین فرما دیجئے ہمیں گناہوں سے اللہ پاک فرما دیجئے یا اللہ ہمارے اعمال جو آپ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں مولا یا اللہ ہمیں توفیق دیجیے اپنے اعمال کو اچھا کریں تاکہ آپ کے ابھی سسم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں یا اللہ فضل فرما دیجیے کرم فرما دیجیے یا اللہ ایک بندے کو آپ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دیجیے یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے یا اللہ مجدہ اور آئندہ آنے والے ہر طرح کے فتنوں سے بچا لیجیے ہر طرح کے شرور سے بچا لیجیے یا اللہ قدم قدم پر فتنے ہیں مولا یا اللہ جو زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دور ہوتا جا رہا ہے یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اس میں ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما خاص حفاظت فرما دے مسیح دجال کے فتنے سے حفاظت فرما دے فضل فرما دیجیے کرم فرما دیجیے آخرت کے مسائل آخرت کی گھاٹیاں آسان فرما دیجیے موت کا مرحلہ آسان فرما دیجیے قبر کا مرحلہ حشر کا مرحلہ حساب کتاب کا مرحلہ پل صراط کا مرحلہ یا اللہ تمام گھاٹیوں کو آسان فرما دیجیے آسان فرما دیجیے آسان فرما دیجیے مولا کرم فرما دیجیے ہمارے دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقۃ الفعل میں قبول فرما لیجیے بہت سارے احباب بیمار ہیں یا اللہ دعاؤں کے لیے فرمائش کرتے ہیں اپنے کرم سے ان کے سب کے مسئلے مسائل حل فرما دیجیے جو روحانی ہیں بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما جسمانی بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما جو رزق کی تنگی میں ان کے فراوانی کے فیصلے فرما دے برکت والی روزی کے فیصلے فرما دے اور جن کے جو مسئلے مسائل ہیں جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں اپنے کرم سے ان کے نرم نباہ والے نیک رشتے عطا فرما دیجیے ہماری دعاؤں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقۃ الفعل میں قبول فرما لیجیے آمین 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا رب.